نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الملک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل الف لام میم السجدہ یعنی سورۃ السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے. ترجمہ ہے، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ ہے دراصل ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری آزمائش کس چیز میں؟ ایوکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے عمل کس کے ہیں، احسن عمل کس کے ہیں، خوبصورت کام کس کے ہیں. خوبصورت کام کس اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اس کی پسند کے مطابق. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، جس نے تل بر تہ سات آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم شان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے بھاگنے کی ہولناک آواز سنیں گے, یعنی آگ اپنی جلن کے علاوہ اپنی آواز میں بھی بہت شدید ہوگی اور وہ جوش کھا رہی ہوگی, شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے, کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی تمہیں کسی نے اس برے انجام کے بارے میں نہیں آگاہ کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے, ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے, تم میری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے, لو کننا نسمع او نعقل. تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سننے سے منہ موڑنا, اللہ کی کتاب کو سننے سے منہ موڑنا اور سمجھنے کی پرواہ نہ کرنا یا اس میں دلچسپی نہ لینا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آگ میں جانے والے اسی طرح پچھتائیں گے, کاش ہم سن تو لیتے, اور آج کیوں نہیں سنتے لوگ؟ کہ سن لیا تو کچھ کرنا پڑے گا, پھر بدلنا پڑے گا خود کو. اگر بدلیں گے نہیں تو انجام نہیں بدلے گا. خود کو بدلنا کس لیے ہے, کیوں ہے؟ تاکہ ہمارا انجام بہتر ہو سکے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. جو لوگ دن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے, اللہ کے لیے برابر ہے. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا, ابو ذر کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے, اور زیادہ سفر تیار کر لو کیونکہ سفر لمبا ہے, اور اپنی پیٹ ہلکی کر لو کیونکہ گھاٹی دشوار ہے اور تھکا دینے والی ہے, اور عمل میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا باریک بین ہے. وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھے گا, وہ ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں تک کو جانتا ہے. وہ ان باتوں سے بھی باخبر ہے جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں, اور ان سے بھی جو انجانے میں کرتے ہیں. ہم کر کے بھول جاتے ہیں, وہ نہیں بھولتا. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے, چلو اس کے سینے پر اور کھاؤ خدا کا رزق, اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جائز طریقے سے استعمال بھی کرنا ہے, اور دوسری طرف اپنی آخرت کو بھی بھولنا نہیں ہے. اور سب سے بڑا سبق یہ یاد رکھنا ہے کہ واپسی اسی کی طرف ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے زمین میں تمہیں دھنسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پکڑاؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں, پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ نروز کے مشاہدے میں آنے والی چیز ہے, رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو, وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ممکن دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھیرے چل رہا ہو, یعنی جانوروں کی طرح منہ نیچے کیے ہوئے اسی ڈگر پہ چلا جا رہا ہو جس پہ کسی نے اسے ڈال دیا, مراد یہ کہ اپنی کوئی سوچ نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی مشاہدہ نہیں، کوئی غور و فکر نہیں، وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ ہاں مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو، وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بڑھتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا؟ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمۃ ربک بمجنون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر یعنی قرآن پاک لکھا جا رہا تھا، اور وہ چیز جسے لکھا جا رہا ہے وہ ہے قرآن حکیم۔ یعنی قلم اور قرآن حکیم گواہ ہے کس بات پر؟ کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ یعنی جو شخص یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے اسے جنون لاحق نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود لکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف کہتے تھے کہ آپ کو جنون لاحق ہو گیا ہے، اور پھر تیسری طرف اس جیسی کتاب بھی بنا کے نہیں لا سکتے تھے۔ ان کی اپنی ہی باتوں میں تضاد تھا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، باتیں بنانے والے بناتے رہے لیکن آپ کے لیے اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ اس بات میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جنون آپ کے پاس سے بھی ہو کر گزرا ہے۔ یہاں آپ کے اخلاق کی بلندی کا ذکر ہے۔ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اخلاق کے بہت سے معیار اور پیمانے لوگوں نے اپنی طرف سے قائم کر رکھے ہیں، لیکن وہ اخلاق جو قرآن دیتا ہے اس کا عملی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے، اور اسی اخلاق کو اللہ تعالیٰ بلند اخلاق قرار دیتے ہیں، اور ہمیں بھی وہی اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آپ کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد کی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس سے بدلہ لیا ہو۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے تھے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو۔ اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پہ یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا۔ ہمارا اپنے خادموں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہم سب اپنے اخلاق کا جائزہ اچھی طرح لے سکتے ہیں۔ اخلاق وہاں مت پرچھیے کہ جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو یا انجان لوگ آپ کی تعریف کرے۔ اخلاق وہ ہے کہ جس کی گواہی آپ کے آس پاس رہنے والے اور خاص طور پر آپ سے کم مرتبہ لوگ دیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہم سے بڑا ہوتا ہے اس کو تو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں, برابر والوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے ہیں, جیسا وہ کرتے ویسا ہم کر لیتے, لیکن اصل اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان اپنے سے نیچے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کم قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے جنون میں کون مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں. ہرگز نہ دبو, یعنی تم مداہنت کا مطلب کیا ہے کہ تم اسلام کی تبلیغ میں ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں. کیونکہ مخالفت کو بھی تو ایک طاقت کا استعمال ہوتا ہے نا, اور اس میں بھی مسلسل انسان ایک ٹینشن سے گزرتا ہے, اور مخالفت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے, کرتے کرتے انسان تھک بھی جاتا ہے. تو یہ چاہتے کیا ہے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں کسی طرح. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے, تانے دیتا ہے, چگلیاں کھاتا پھرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, ظلم اور ذاتی میں حد سے گزر جانے والا ہے, سخت بدامال ہے, جفاکار ہے, ان سب عیوب کے ساتھ بدسل ہے, اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں, ہم قریب ہم اس کی سون پہ داغ لگائیں گے. سون تو ہاتھ ہی کا ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس کو اپنے ناک کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ناک نہ کٹ جائے, اس لیے اس کے ناک کی بجائے نہ سون استعمال کیا گیا. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے پسند کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے, اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی, اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپتے چپتے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پہ قادر ہوں. مگر جب باغ دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں, نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب, واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. عموماً انسانوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کام خراب ہو جائے تو ہر شخص دوسرے کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر, بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. یعنی بالآخر انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے, ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. باغ والوں کا ایک قصہ عربوں میں مشہور تھا. یہ باغ صنعا سے دو فرسخ کے فاصلے پر تھا. اس کا مالک اس کی پیداوار میں غریبوں اور مسکینوں کو دیا کرتا تھا, یعنی اس کی پیداوار میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نکالتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا باپ تو بہت بیوقوف انسان تھا, کتنا اچھا ہوتا اگر سارا مال خود ہی رکھتا اور پھر ہم ایسے اور ایسے امیر ہوتے. انہوں نے کہا کہ اب سے, یعنی باپ کی دنیا سے جانے کے بعد کہا, اب سے جو پیداوار آئے گی تو ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے, سارا خود ہی لے آئیں گے. اسی لیے وہ اندھیرے منہ گئے تاکہ مسکینوں کے آنے سے پہلے ہی ہم باغ سمیٹ لیں, پھل جمع کر لیں. اب ہوا یہ کہ جب وہ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ تو سارے کا سارا ہی تباہ و برباد ہوتے رہ گیا ہے, جل چکا ہے. اس مثال سے سکھانا یہ مقصود تھا کہ جب تم اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہو تو مت سمجھو کہ مال ضائع ہو رہا ہے, بلکہ دیتے رہنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی, صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تم دو گے پیچھے سے میں اور دے دوں گا اور لے آؤں گا. اور جو شخص اپنی کمائی کو اپنی قابلیت اور اپنی لیاقت کا نتیجہ سمجھے اور دوسروں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے رجوع کر لیا, اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا, لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا. کہنے لگے امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عطا کرے گا, ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی آئندہ ہم اپنے مال میں سے صدقہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ کذلک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، عذاب اسی طرح ہوتا ہے. عام طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ آزمائش اور عذاب میں کیسے فرق کریں، کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہے ہیں کسی مصیبت کو بھیج کر یا ہمیں عذاب میں مبتلا کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اچانک انسان کا ذہن اس جھٹکے سے ایک دفعہ روشن ہوتا ہے. وہ وقت ہوتا ہے اس پہچان کا کہ یہ آزمائش آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، یا عذاب آیا ہے. اگر تو عذاب ہوتا ہے تو انسان کو اس کے بدلے میں اپنی کسی غلطی اور اپنے کسی گناہ کا فوراً احساس ہوتا ہے، جو ہم بھول بھی چکے ہوتے ہیں، فوراً یاد آتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا تھا، اس کو اللہ نے مجھ کو دکھا دیا. مثلاً اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کسی کے نقصان پہ ہنسے ہوں، کیونکہ یہ آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی کے نقصان پہ، کسی کی تکلیف پہ ہنستا ہے تو مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جاتا. کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے دکھ، بیماری، پریشانی پہ اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا بری باتیں کرتے ہیں یا اس کے اوپر ہم ہنستے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تم نے دوسرے کے ساتھ کیا تھا، اب تمہارے خود اپنے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس وقت انسان کو خود پتہ چلتا ہے، یعنی کوئی دوسرا شخص آپ کے لیے فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ جو آپ پہ تکلیف آئی ہے، یہ مصیبت اس وقت آئی ہے، یہ عذاب ہے، یہ آزمائش ہے. یہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے، خود پہچان ہو جاتی ہے. اگر باوجود کوشش کے کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، تو پھر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان آیا ہے، اور وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ بندہ نعمت میں کس طرح مجھے یاد کرتا تھا اور اب آزمائش میں اس کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام ان کی پکڑ ہوئی تھی کیونکہ وہ قوم کو چھوڑ کر آئے تھے. جو ہی مچھلی کے پیٹ میں پہنچے انہیں خیال آ گیا، ان کو یاد آ گیا، اوہ یہ تو قصور میرا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ان دو مثالوں سے آپ آزمائش اور پکڑ میں فرق کر سکتے ہیں کہ جو پکڑ ہوتی ہے انسان کو فوراً اندر ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ میری غلطی ہے، جیسے ان لوگوں کو ریئلائز ہو گیا، کہنے لگے انا الی ربنا راغبون کذلک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب. والعذاب الآخرۃ اکبر، اور البتہ عذاب آخرت کا سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کو مت بھولو. اگر آج تم اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں زیادتی کرو گے، کل پوچھو گی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں لوگوں کو کہا تھا کہ اگر مجھ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آئے اور مجھ سے بدلہ لے. سب کو واقعہ معلوم ہی ہے، جس کو آخرت کی پکڑ کا ڈر ہو، نہ وہ اپنے نوکر کے ساتھ بری زبان استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کمزور کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے اس کو پتا ہے کہ مجھے اس بات کا حساب اور جواب دینا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ باغ والوں کا واقعہ پیش کر کے نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سے کر دیں، یعنی اطاعت گزار اور نافرمان ایک جگہ پہ رکھیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ یہ کون فیصلہ کرنے والا ہے کہ اچھے برے سب ایک ہی جگہ بھیج دیے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یعنی تمہاری غلطیوں سے تمہیں پکڑا نہ جائے گا، کسی کتاب میں پایا ہے تم نے، اور انجام تمہاری مرضی کا تمہیں دے دیا جائے گا؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ گے؟ یعنی کہیں ہم سے تم نے وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ فیصلہ آپ کو ہماری مرضی کے مطابق کرنا ہوگا؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، کس کے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے؟ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہو کہ وہ ان کو چھڑا لیں گے، بچا لیں گے؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یعنی نہ تو عقل مانتی ہے، نہ ہی کسی کتاب میں ایسی بات لکھی ہے، نہ ہی کوئی قسم لی گئی ہے یا عہد معاہدہ یا اگریمنٹ ہے، نہ ہی کوئی شریک یا سفارشی ہے. جو انسان کو برائی کے باوجود اچھے انجام تک پہنچائے، تو پھر اے لوگوں بھولے ہوئے کیوں ہو؟ کیوں سمجھتے ہو کہ غلط کام کرنے کا نتیجہ بھی اچھا ہی نکل آئے گا؟ یہ بھول ہے تمہاری، جو بیج ڈالو گے وہی فصل کاٹو گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس کو سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جو صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ یعنی سب سے پہلا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جو شخص پہلا حق نہیں دیتا اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جس چیز کے بارے میں کیا جائے گا، اگر وہ اس سوال کا جواب ہی نہیں دے پائے گا اور جب ساری مخلوق کو حشر کے میدان میں جھکنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ جھک نہ سکے گا، تو پھر ایسا شخص باقی کام کیا کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ پیچھے کا جو تمہید تھی کہ اچھا اور برا، مسلم اور مجرم برابر نہیں، یہاں بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے آگے جھکنے والے اور نہ جھکنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور رحیم ہے۔ پر میں کہاں اللہ نے تم سے مانگا کر رکھا ہے کہ لوگوں تم ہر غلط کام کرو تو میں تمہارے لیے غفور رحیم ہوں؟ وہ ضرور ہے غفور رحیم، لیکن اگر انسان بھول چوک کر غلطی کر لے یا نادانی اور لاعلمی میں کر لے یا انسان ہونے کے ناطے پھسل جائے، تو ایسے میں جب وہ پلٹ آئے اور اس کی اصلاح کر لے اور توبہ کر لے تو اس کے لیے وہ غفور رحیم ہے۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، جو نہیں مانتے ان کا حساب میرے لیے چھوڑ دو۔ ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی ویسے دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود جو دنیا ان پر وسیع ہو گئی ہے، وہ شاید اس خوشحالی میں مبتلا ہے کہ اللہ ان کو بہت راضی ہے۔ نہیں، میں ان کو آہستہ آہستہ ایک ایسے رستے پر لے جا رہا ہوں جہاں یہ جا کے اس بدترین خائی میں گریں گے، لیکن ابھی ان کو ادراک نہیں، ان کو پہچان نہیں۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس کی چھتی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہو؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جیسے یہ لکھ رہے ہو؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مجنون ہو کر چھپے میدان میں پھینک دیا جاتا، آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ یعنی یونس علیہ السلام اگرچہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان پہ خفا ہوئے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے چن لیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، یعنی اگرچہ ان سے بھول ہوئی لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی پلٹ آئے تو وہ پھر پہلے مقام پہ پہنچے، چن لیے گئے۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، یعنی انہیں تمہاری باتیں پسند نہیں آتی، تو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ تم بات نہ کر سکو، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہاں سے نظروں کی جو تاثیر ہے اور نظر کا جو اثر ہے اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ نظر کا لگ جانا برحق ہے اور نظر بھی اپنے اثرات رکھتی ہے، اس کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جتنی بھی نظر سے متعلق مسنون دعائیں ہیں وہ ایک کارڈ میں چھپی ہوئی ہیں، اگر کبھی بھی کسی کو شک ہو کہ خود اس کو نظر لگی ہے یا کسی بچے کو یا کسی اور چیز کو کہ اچھی بری ایک خوشی جو ہے ایسا یا غم میں بغیر کسی وجہ سے اگر بدل گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو، تو اس موقع پر وہ دعائیں پڑھ کر دم کر دینا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی غیر مسنون طریقے سے کوئی گرہ لگانا یا کھولنا یا اور ایسے کام کرنا وہ درست نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں، کوئی چیز اس سے آگے نہیں۔ لیکن جب شیطان ہمارے یقین کو متزلزل کرتا ہے کہ نہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, چلو وہ فلاں ایک چیز دیتا ہے اس کو کر کے دیکھو, اور ہمارا یقین اس پر جمع دیتا ہے, تو پھر اس سے آہستہ آہستہ شرک کی طرف راغب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اسے معلوم ہے کہ شرک ہو گیا تو ساری نیکیوں کی صفائی ہو جائے گی, اس لیے وہ کام ایک کراؤ کہ جس سے سب کچھ ضائع ہو جائے. اس لیے انسان کے ایسے معاملات میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے.